أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمين يا رب العالمين. بنی اسرائیل کے خلاف جو فرد قرارداد جرم پانچویں رکوع سے جو شروع ہوا تھا بیان، چودہ رکوع مسلسل اسی ضمن میں ہم پڑھیں گے، جن میں سے ابھی چار رکوع باقی ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. میثاق اصل میں آتا ہے باندھ دینے کے لیے، اور عہد اصل میں دو اشخاص کو کسی ایک خاص معاملے میں باندھ دیتا ہے. میثاق لا تعبدون الا اللہ، اور یہ پانچ چیزیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تورات کی تعلیمات کی بنیاد اور اساس. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں کریں گے. یہ تو کلمہ توحید ہے. ہر نبی اور ہر رسول کی دعوت اپنی قوم کے سامنے یہی رہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق. وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو فائق ترین حق یہاں متعین کیا وہ والدین کا ہے. صرف یہی نہیں، قرآن حکیم میں اور بھی کئی مقامات پر ہے. سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے حق کے بعد والدین کا حق. تو لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود قرار نہیں دو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور یہ حسن سلوک جو ہے صرف والدین کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر قرابت دار، جو بھی بزرگ ہے اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی بات سننا، اس کو برداشت کرنا. پھر اسی طرح یتیم ہیں ان کے ساتھ، والمساکین ان کے ساتھ حسن سلوک، مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات کرو گے تو بالکل صحیح درست. یہ جو دوغلا پن ہوتا ہے انسان کے اندر، بات کرتے ہوئے ادب اور احترام بھی اگر پیش نظر نہ ہو، یا بات تو کی جا رہی ہے لیکن انسان دل میں پہلے ہی سے متعین ہو کہ جو بات میں اس سے کہہ رہا ہوں اس پر میں پورا نہیں اتروں گا، وعدہ بھی کر رہے ہیں لیکن پورا نہیں اتریں گے. اور پھر عام گفتگو کے اندر بھی جو انسان کے اندر ایک متانت اور شرافت ہونی چاہیے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جو بات کرو تو اچھے انداز میں، بھلائی کی بات، خیر کی بات. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. یہ تو گویا کہ حقوق اللہ میں سے وہ حقوق ہیں کہ جو ہر دین و شریعت کا حصہ رہے. ایک حقوق العباد ہے کہ ایک بندے کا دوسرے پر کیا حق ہے. آپ کسی پر کسی اور صرف زبان کے اعتبار سے اگر ظلم کریں، کسی کو طعنا دے دیں، کسی کا مذاق اور استہزاء کریں، تو حقوق العباد کو آپ نے ٹھیس پہنچائی. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو گے اور زکات ادا کرو گے. یہ وہ پانچ بنیادی باتیں ہیں جو گویا کہ ہر دین کا خلاصہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی الواح اور تختیوں کی شکل میں، اس میں جہاں اور احکام عشرہ، ٹین کمانڈمنٹس تھے، ان میں یہ پانچ بھی موجود تھے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن تم نے یہ جو عہد اللہ سے کیا تھا تو معدود چند لوگوں کے علاوہ سب نے اس کی بے وفائی کی. گویا کہ عہد کے خلاف کیا، اللہ سے تو معاہدہ نساخ یہ ہوا تھا، وانتم معرضون، اور تم نے اپنا رخ پھیر لیا، اعراض اختیار کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں ایک میثاق اور ایک عہد کے اندر باندھا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ باہم خون ریزی نہیں کرو گے، کوئی انسان دوسرے کا خون نہیں بہائے گا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو اب اس قاتل کا خون لیا جائے گا، اس کی جان لی جائے گی قصاص میں. پھر تورات کی شریعت میں بھی تھا اور شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، شادی شدہ زانی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کی بھی جان لی جائے گی. اسی طرح اسلامی حکومت کے خلاف اگر کوئی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کوئی فساد کھڑا کر دیا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں حکم ہے، ان کو قتل کر دو. اسی طرح قتل مرتد ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی رکوع میں پڑھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دنوں کے لیے گئے تھے تورات کو حاصل کرنے کے لیے، تو قوم جو ہے وہ ایک بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، تو قرآن میں ذکر موجود ہے حضرت موسیٰ نے پھر گویا کہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے. لا تسفکون دماءکم، باہم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، خون ریزی نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور دیکھو اپنے ہی ہم قبیلہ لوگوں کو ان کو گھروں سے باہر نہیں نکالو گے. اصل میں بنی اسرائیل چونکہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ کا ایک چودھری موجود تھا، لہذا اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ظلم اور تعدی اور ایک دوسرے کے خلاف جند و جدال، یہ کیفیات رہتی تھی. دوسرے پر حملہ کیا، وہاں سے کچھ عورتوں کو پکڑ لائے، کچھ مردوں کو پکڑ لائے، ان کو قیدی بنا دیا. حالانکہ ایک بنی اسرائیل ہی کے مختلف قبائل ہیں لیکن ان کے درمیان خون ریزی ہو رہی ہے، تو ان کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کرو گے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور ان تمام باتوں کا تم نے اقرار کیا تھا اور خود تم اس پر گواہ تھے. وہ کہ یہ وہ میثاق ہے جو اللہ نے ان سے لیا، لیکن انہوں نے اس کا دھجیاں بکھیر دی اور اس کے خلاف کیا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اور اس عہد اور معاہدے اور اس میثاق کے باوجود تمہارا معاملہ کیا تھا کہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا. تقتلون انفسکم، ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے تو وہ قبیلہ کون ہے؟ انہی کا بھائی ہے نا. بنی اسرائیل تو ایک دوسرے کے، جیسے آپ کہیے حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم ہی میں سے ایک فریق جو ہے اپنے ہی لوگوں کو یا دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتا ہے، بے دخل کر دیتا ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور پھر یہ کہ تم اسم اور عدوان کے ساتھ، ظلم اور تعدی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہوئے زمن میں. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور پھر یہ کہ اس باہمی جنگ و جدال کے نتیجے میں جو قیدی بنتے تھے ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو. اپنے ہی لوگ ہیں، انہی کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا. اب پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اسے واپس لینا ہے تو اس کا اتنا تاوان ادا کرو، یہ فدیہ دو. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسانیت کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر وہ کہ جو میثاق اور جو عہد ہوا تھا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا، اس کے سراسر خلاف. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا تھا اس بات کو کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرو، ان پر ظلم کرو. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اس خاص پس منظر میں یہ آیت جو ہے، سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو خاص طور پر جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کی جو خلاف ورزی کی، تو اس پر قرآن حکیم کا یہ تبصرہ ہے کہ تم لوگ عجیب ہو، اسی اللہ کی دی ہوئی احکامات اور شریعت کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے جو ہے ایک حصے کو مانتے ہو اور ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، پاؤں ترے رونتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا، من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی کوئی جزا اور سزا اس کے سوا کچھ نہیں، الا خزي في الحياة الدنيا، کے اس دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی سے ہمکنار کیا جائے، ذلیل و رسوا کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. یہ ہے اصل میں منافقت، اللہ سے عہد، اقرار کسی بات کا اور عمل اس کے خلاف. یہ زندگی کے اپنے حصے بکھرے کر لیے، ایک حصہ تو وہ ہے جس میں اللہ کے احکامات کی جو ہے فرما برداری ہے، لیکن زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کا تعلق ہماری معاش سے ہے یا ہماری معیشت سے ہے، اس میں خدائی احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے وہ پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل وہی نقشہ ہے جو حضور نے فرمایا تھا نا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت بھی انہی گمراہیوں میں مبتلا ہوگی جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے. تو ان کے اندر اگر یہ شے موجود تھی تو ہمارے اندر بھی موجود ہے. اور آج امت جو ہے جس ذلت اور رسوائی اور دنیاوی نکبت جو ہے اس میں جس طرح بالکل جسے آپ کہیے کہ اس کی عبرت ناک مثال بنی ہوئی ہے، وجہ یہ ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اس دین کو ایز اے پیکج قبول نہیں کیا بلکہ اس کے حصے بکھرے کر دیے، کچھ حصے پر عمل کر رہے ہیں اور اس دین کا حصہ، حالانکہ وہی اللہ ہے کہ جس کا حکم ہے کہ سود حرام، وہی اللہ کا حکم ہے کہ، لیکن وہ پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ دین میں اگر انسان نے اس طرح حصے بکھرے کر دیے اور ایک حصے پر عمل ہو رہا ہو دوسرے کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی رسوائی مقدر ہوگی اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونکا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، جو تمہارے کرتوت ہے اللہ کے علم میں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے عوض اس دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا. آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، اگر جنت مل گئے تو ابدی راحت ہے، یہ دنیا کی لذتیں، اس کا دورانیہ کیا ہوگا، تمہاری عمر کتنی ہے، اس میں کتنا حصہ ہوگا کہ جو تم سے اسے استمتاع کر لو گے. تو دنیا کو خرید لیا، مول لیا آخرت کو بیچ کر، آخرت پر گویا کہ داؤ پر لگا دی آخرت اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں سودا یہ کیا کہ آخرت کو پسے پش ڈال کر دنیا مول لے لی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ان پر سے عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کا کوئی مدد کی جائے گی. ولقد آتینا موسی الکتاب، اور ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، مراد تورات ہے. وقفینا من بعدہ بالرسل، اور حضرت موسی کے بعد ہم نے وقفے وقفے سے لگاتار متواتر جو ہے اس کے بعد اپنے رسولوں کو بھیجا. وقفینا، تواتر کے ساتھ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. وآتینا عیسی ابن مریم، اور پھر ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو ہم نے جو ہے آتینا عیسی ابن مریم البینات، ان کو بڑی واضح نشانیاں اور معجزات دے کر بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ اس بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 برس کا فصل، 571 عیسوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 برس بعد جو ہے حضور کی ولادت ہوئی تھی. واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن مریم ہیں انہیں ہم نے بڑے واضح نشانیاں اور حسی معجزات میں جو آخری ہو سکتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، مردہ کو زندہ کر دینا، قم بِإِذْنِ اللہ، کسی مردہ جسم کے جو ہے وہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ اور وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ معجزہ اللہ نے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے ان کی تائید کی تھی روح قدس کے ساتھ، مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، اور جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ان باتوں کو لے کر، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے من کو نہیں بھاتی تھی. انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ تو انسان کو کھینچتی ہیں نیچے کی طرف، رسول تعلیمات وہ لے کر آتا ہے جو اس کے خلاف ہوتی ہیں. دین تو کہتا ہی ہے کہ اپنے اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو پہلے قابو میں لاؤ. یہ باتیں ان پر بڑی گراہ گزرتی ہیں. بمانا تاہوا انفسکم، جو تمہیں تمہاری من بھاتی چیزیں نہیں تھیں ان چیزوں کا حکم دیتے تھے. استکبرتم، تو تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا. اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ ایک رسول جو ہے اللہ کا حکم پہنچا رہے ہوں اور اس حکم کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو. گویا کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو. استکبرتم، تم نے تکبر کیا. فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، اور تم میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے جھٹلا دیا، جنہوں نے کفر کیا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان انبیاء ہی کو قتل کر دیتے تھے. اگر کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو واحد ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن قرآن تو کہتا ہے یقتلون النبی، جمع کا صیغہ استعمال کیا قرآن نے، کتنے ہی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. وقالوا قلوبنا غلف، اب جب قرآن ان کو سنایا جاتا تھا تو کہتے کیا تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو بڑے مضبوط غلاف میں ہیں، تمہاری یہ باتیں اور یہ قرآنی آیات جو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتے، ہمارے دل قلوبنا غلف، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. بل لعنہ اللہ بکفرہم، بلکہ اصل معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اب لعنت کر دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، اب بہت ہی کم ہوں گے ان میں سے کہ جو ایمان لانے والے ہیں. یہ مدنی سورت ہے اور یہاں مخاطبین ہیں یہود، جو اپنے آپ کو حامل کتاب اور حامل شریعت سمجھتے تھے. تورات موجود تھی ان کے پاس، تورات میں حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. فقلیل ما یؤمنون، ان میں تو بہت کم ہوں گے کہ جو ایمان لانے والے ہوں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے کہ جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس شے کی جو ان کے پاس موجود ہے. قرآن نے تورات کو رد نہیں کیا، تورات بھی تو اللہ ہی کا کلام ہے نا، اور پھر اس اعتبار سے بھی تصدیق ہے کہ تورات میں موجود ہے قرآن کا ذکر، حضور کا ذکر، یہ تو تصدیق کر رہی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہی یہودی تھے کہ جو ان سے پہلے ان کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے. یستفتحون، اللہ سے فتح طلب کیا کرتے تھے. اور جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہاں آ کر جو آباد ہوئے تھے، اس لیے کہ تورات میں حضور کی آمد کا ذکر موجود تھا کہ کھجوروں والی سرزمین میں حضور کی بعثت ہوگی. اور جب ان کا کہیں جھگڑا ہوا کرتا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، تو یہ انہیں کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے اندر وہ آخری نبی اور رسول آئیں گے نا، تو ان کے ساتھ ہو کر جب ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. تو تم تو فتح مانگا کرتے تھے ان کافروں کے مقابلے میں، وہ ہے کہ تمہیں تو دست و بازو بننا چاہیے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم انہیں اس طرح پہچانتے ہو جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب ان کے پاس آ گئی وہ شے جس کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، خود حضور بھی اور یہ قرآن بھی، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا ہے. ظاہر ہے یہ لعنت کن پر ہو رہی ہے؟ یہودیوں پر ہو رہی ہے. خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں حضور کو، لیکن ایمان لانے کو تیار نہیں. اور وہی حسد کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں ہو گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. بنی اسرائیل کے آتے تب بھی انہوں نے کیا حشر کرنا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہیں ولد الزنا بھی قرار دیا، اپنے بس پستے پردے جو ہے وصولی پر چڑھوایا، اور ان کے خلاف کیسی کیسی انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واز ہیں، پہاڑی کا واز ہے، پھر اسی طرح سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر، تو اس میں انہی یہودی علماء کا جو ہے، تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جو اوپر سے جو ہے بہت ہی نکھری ہوئی ہیں، اوپر سے بڑی سفیدی کر دی گئی، اندر گلی سڑی سی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. اب اس قسم کے تبصرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودی علماء پر کیے. بیسا مشترو بھی انفسہم، بہت ہی برا ہے سودا جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ انہوں نے کفر کیا اس شے کا جو اللہ تعالی نے نازل کی تھی اپنی سرکشی کی وجہ سے. بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالی نے نازل فرما دیا اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل میں بس کی گانٹ اندر، جو ان کے حسد اور جو بغض اور کینہ ہے وہ اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبوت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے تھے انہیں کیوں چنا. فباؤ بغضب علی غضب، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ اب ان کے لیے کہ غضب پر غضب ان پر تھوپ دیا، وہ دو لے کر لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، اور ان کافروں کے لیے بڑا احانت والا رسوا کن عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لا اس شے پر جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، یہودیوں کے پاس بھی تو تورات موجود تھی تو وہ کہتے کیا تھے کہ ہم تو ایمان رکھیں گے اسی پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، مراد تورات ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس شے کا کہ جو اس کتاب کے علاوہ تورات کے علاوہ جو ہے اس کو نہیں مانیں گے، اس کا کفر کریں گے، قرآن کے ساتھ کفر کریں گے. وہو الحق مصدق لما معہم، جبکہ یہ قرآن حق ہے جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس شے کی جو ان کے پاس موجود ہے. قرآن نے تورات کی تصدیق کی ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، تم تو کرتے آئے ہو اس سے پہلے بھی، حضرت یحییٰ کو قتل کیا تھا اور کتنے نبیوں کو قتل کیا، ان کنتم مؤمنین، یہ جرم جو تم سے سرزد ہوا کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے. اگر تم مومن ہو تو ذرا اس بات کا جواب دو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ بھی آئے تھے، اب انہیں بتایا جا رہا ہے، انہیں انہیں کی تاریخ کا جو ہے وہ اوراق پلٹے جا رہے ہیں، تمہارے پاس بڑے واضح موضوعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، لیکن اس کے بعد وہی بات جو پہلے بھی بیان ہو گئی تھی، وہی فرد قرارداد جرم ہے، اس میں ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہے. اور تمہارا معاملہ کیا تھا کہ تم نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، ان کے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بڑا ظلم کیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جبکہ ہم نے تم سے ایک میثاق لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا. اب دیکھیں یہ بات جو ہے قرآن حکیم میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کوئی ایسی آیات متشابہات، یہاں انسان رک جاتا ہے، ایک پورے پہاڑ کو اس قبیلے کے اوپر مسلط کر دینا، معلق کر دینا. تو ہمارے ہاں جو لوگ ان معجزات کا انکار کر دیں، ہمارے معجزہ ہے نا یہ، کوئی کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ کوئی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر جو ہے معلق کر دیا ہو، بلکہ یہ کہ کوہ طور کے چونکہ وہ دامن میں کھڑے ہوئے تھے تو انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوہ طور ان کے اوپر آ پڑے گا. سوال یہ ہے اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ صیغہ کیوں استعمال کرتے؟ ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا تھا. اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پر عصا مارا تو سمندر اصل میں پھٹا نہیں تھا بلکہ وہ مد و جزر کی کیفیت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سمندر پیچھے گیا ہوا تھا، ساحل جو ہے پانی بہت پیچھے چلا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے. اور جب فرعون آیا تو سمندر جو ہے وہ مد کی حالت میں آ گیا، مد و جزر ہوتا ہی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ وہ تمام باتیں وہ جو ہے وہ بچگانا باتیں ہیں. اگر آپ اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے ہیں اور یہ بات اللہ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ سمندر کو پھاڑ دے، یہی وجہ کہ قرآن حکیم میں تو پھر یہ فرما دیا گیا کل فرق کا توت العظیم، جب وہ سمندر پھٹا ہے تو سمندر کا ہر حصہ جو ہے پانی کے بڑے تودے کی طرح کھڑا ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. تو اسی طرح یہ رفعنا فوقکم الطور، یہ بات بھی ان لوگوں کے ہضم نہیں ہوتی کہ ایک تو کوہ طور کو کیسے معلق کر دیا. خذوا ما آتیناکم بقوت، جو ہم نے تمہیں دیا ہے جو تورات کی تعلیمات ہیں ان پر مضبوطی سے عمل کرو، پکڑ لو زور سے. بقوت واسمعوا، اور جو اس میں بیان کیا گیا اس کو سنو. قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن یہ کہ ہم اب نافرمانی کریں گے. اب یہ ان کی سرکشی ہے کہ ایک بات سننے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ عصینا. اچھا یہی طرز جو ہے منافقین نے بھی اپنا لیا تھا، کہتے زبان سے یہ تھا اطعنا لیکن ایسے کہہ دیتے تھے، اپنی زبان میں عصینا کہہ رہے ہیں لیکن سننے والا اگر کہے تم نے کیا کہا، اطعنا، حضور کی رسول کی تو اطاعت ہونی چاہیے، تو فوراً کہتے تھے نہیں نہیں ہم نے تو اطعنا کہا ہے، یا آپ اپنے کانوں کا جو ہے وہ کوئی علاج کروائیے، عصینا تو ہم نے نہیں کہا. کوئی زبان کے اندر لوچ پیدا کر کے، اسی طرح راعینا کے الفاظ آگے آ جائیں گے، اس کو یہ لوگ کہتے تھے راعینا. اب یہ بھی انتہائی حد تک آمیز الفاظ ہیں جو یہ منافقین انہی یہودیوں کے دیکھا دیکھی جو ہے حضور کے خلاف استعمال کرتے تھے. قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبهم العجل، اور پھر یہ کہ ان کے دلوں میں تو وہ بچھڑی کی محبت جو ہے وہ پلا دی گئی تھی. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیسی بری بات ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والوں میں سے ہو. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اب اس آیت میں ایک خاص لٹمس ٹیسٹ بتایا گیا. یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے. اے نبی ذرا ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے نزدیک تمام انسانوں سے بڑھ کر خالصۃ من دون الناس، آخرت کا گھر تمہارا ہی مقدر ہوگا، جنت تمہیں ملے گی، تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ فتمنوا الموت، تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. جو بھی محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے نا، اس کا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے. اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس دنیا کے ساتھ تو دل نہیں لگانا چاہیے، پھر تو تمہیں گویا کہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب موت آئے گی اور میری اللہ سے ملاقات ہوگی. فتمنوا الموت، تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو اور جنت تمہیں اتنی ہی محبوب ہے اور اللہ سے ملاقات کے اتنے ہی متمنی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب اپنی کرتوتوں کے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں کو اس دنیا کی زندگی کے سب سے بڑا حریص پائیں گے. یودو احدہم ومن الذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے وہ ہیں جو اس دنیا پر ریجے ہوئے ہیں. اب اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، یودو احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی مل جائے، تاکہ یہاں کی دنیا کی عیش و عشرت اور یہاں کا آرام اور یہاں کی یہ تمام جو ہے عیاشیاں اسی میں ملوث رہیں. 1000 برس بھی انہیں کم لگتے ہیں. یودو احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے 1000 برس زندہ رہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ تو نہیں ہوں گے کہ اس عذاب سے، خواہ کتنی ہی عمر ان کو مل جائے، لیکن عذاب جو ان کا مقدر ہے وہ تو لازماً ان سے سابقہ پیش آئے گا، وہ اسے اپنی جان نہیں چھوڑا سکیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے ان کے تمام اعمال جو یہ کرتے ہیں. قل من کان عدو لجبریل، اب دیکھیں یہاں بھی ان کی ایک خباثت ذہنی جو ہے اس کا ذکر ہے. اب جب یہودیوں نے دیکھا کہ حضور نے آخری بعثت کے لیے جو انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بنی اسماعیل میں سے حضور کو منتخب کیا آخری نبی، لہذا انہوں نے ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، ان سے غلطی ہوئی تھی. انہیں چاہیے تو یہ تھا، انہیں حکم تو اللہ نے یہ دیا تھا کہ آخری نبوت کے لیے بنی اسرائیل کے کسی فرد کو منتخب کریں، لیکن ان سے غلطی ہوئی، وہ چلے گئے بنی اسماعیل کی طرف. اور ہمارے ہاں بہرحال ایک فرقہ جو ہے اہل تشیع کا یہ عقیدہ رکھتا ہے، جنہیں غرابیہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اتنی جو ہے مماثل تھی کہ حضرت جبرائیل کو غلطی ہو گئی، وہ اصل میں نبی تو بننا تھا حضرت علی کو، لیکن غلطی سے حضور کے پاس چلے گئے. باقاعدہ ایک جو ہے فرقہ غرابیہ ان کے ہاں موجود رہا ہے، اب اس کا وجود ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ اس کا ذکر ملتا ہے. تو یہی خناس ان لوگوں کے ذہن میں آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں دشمنی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے، اصل میں یہ آخری رسالت ہماری بنی اسرائیل کا حق تھا، یہ چلے گا بنی اسماعیل کی طرف. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مصدق لما بین یدی، اور یہ تصدیق کر رہا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں کتب سماویہ ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے. وہ ہدن، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے. وہ بشرا للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے بڑی بشارتیں لیے ہوئے ہیں. من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبرائیل، اور جو شخص بھی دشمنی رکھتا ہے اللہ سے، دشمنی اللہ کے فرشتوں سے، دشمنی اللہ کے رسولوں سے، دشمنی اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان لوگوں کا. جسے اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کے رسولوں سے دشمنی ہے، اس نے تو اپنی عاقبت کا ستیاناش کر دیا. وہ تو گویا کہ اصل میں صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں سے دشمنی یا ان ہستیوں سے دشمنی، وہ اللہ کی دشمنی ہے ان کے اندر. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بڑی روشن دلیلیں، بڑی روشن آیات آپ پر نازل فرمائیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتا مگر وہی شخص کے جو فاسق ہے. قرآن حکیم کی آیات ہے، اس کی تلاوت ہے، ان کی ازمار و تجلیات ہیں، اس کی برکتیں ہیں. اس کی وجہ سے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے استفادہ تو وہی کریں گے جو صادق الایمان ہیں. اوکلما عہد و عہد نبذہ فریق منہم، جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا کوئی عہد باندھا، ان کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا، نبذ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ جو اس عہد کو پسے پوچھ ڈال دیتا رہا، اللہ سے کیا ہوا عہد، نبیوں سے کیے ہوئے عہد، کوئی شے جو ہے ان کے لیے کوئی قابل اعتبار ہے ہی نہیں. بل اکثر ہم لا یؤمنون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی. ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب کبھی ان کے پاس آئے رسول، اور اب ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہو چکے ہیں، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہے، تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی آمد کی پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم، تو ان لوگوں نے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پشت پھینک دیا، تورات کی وہ تعلیمات حذف کر دی گئیں، وہ آیات جو ہیں وہ مٹا دی گئیں جن میں حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. کانہم لا یعلمون، اور یوں ہو گئے گویا کہ انہیں کچھ علم ہی نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ایک اور غلط کام جو ان کے یہاں ہو رہا تھا، جادو ہے، ٹونا ٹوٹکا ہے، شیطانی کام ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں چونکہ ان کا کنٹرول تھا جنات کے اوپر بھی، قرآن میں ذکر موجود ہے، ان کے ذریعے بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے، وہ مہینوں کا سفر جو ہے ایک دن یا ایک شام کے اندر طے ہو جاتا تھا، آ جائے گا اگلی مکی صورتوں کے اندر. تو اسی دور میں یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کی بھی کچھ دوستیاں جو ہیں ان شیاطین کے ساتھ جو جنات میں سے تھا ان کے ساتھ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے شیطانی جو عملیات ہیں، جو کالا علم کہہ لیجئے، کوئی جادو ہے، کوئی شعر ہے، کوئی کٹونا ٹوٹکا ہے، اس میں مبتلا ہو گئے، اس کی طرف اشارہ ہے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے تو اتباع کیا اس شے کا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں یا ان کے عہد میں یہ شیاطین جس کا چرچا کیا کرتے تھے، شیطانی عمل، اور اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا، شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دینا یہ بھی ان کا ایک کام تھا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ان اعمال کی اور یہ جو شیطانی اعمال ہیں ان کے اوپر نہ انہوں نے کوئی عمل کیا نہ انہوں نے اس کی کوئی ترغیب دی تھی. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیطان تھے کہ جنہوں نے کفر کیا، انسانوں میں سے کچھ کو اپنا اعلی کار بنایا، اپنے پیچھے لگا لیا، اور ان کے ذریعے جو ہے یہ کالا علم اور جادو اور یہ تمام ٹونے ٹوٹکے جو ہے اس کا جو بڑا فروغ ہو گیا. لہذا آج بھی دیکھ لیجئے وہ نقش سلیمانی کے نام سے آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی، اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بہترین دھندا ہے اپنا کوئی جو ہے بنگالی بابا یا اس طرح کی کوئی ہڈیاں جوڑ کر کوئی تصویر نگا کر آپ کہیں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دیکھیے لوگوں کا جو تاتا بنتا ہے آپ کی طرف، ایزی منی آپ کو حاصل کرنی ہو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو نقش سلیمانی یہ آج بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس دور سے چلا آ رہا ہے. یعلمون الناس السحر، اور یہ شیاطین جو ہے یہ لوگوں کو سحر اور جادو اور کالے علم کی جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس کے بعد ان کا ایک آزمائش لی اللہ نے، اور جو کچھ پیروی کی ان لوگوں کی، علی الملکین، وہ دو فرشتے، ببابل ہاروت و ماروت، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے بیبیلونیا جو ان کا دار الخلافہ تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، وہاں جو ہے ہاروت اور ماروت نام کے دو انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. وما یعلمان من احد، اور یہ آئے تھے اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بن کے، اور انہوں نے گویا کہ ان لوگوں کو جو اس شیطانی کام کی طرف رغبت رکھتے تھے، اب ان کو جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا ان فرشتوں کو، اور وہ انہیں ترغیب دینے لگے شیطانی عملیات کی، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے یعلمان من احد، اور وہ ان میں سے کسی کو جس کو بھی تعلیم دیتے تھے وہ یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ جو کام ہے یہ ہے بہت برا کام، یہ کفر ہے، اور پھر یہ کہ ہم اصل میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم آیا یہ جو شیطانی عملیات ہیں انہیں کے پیچھے لگتے ہو یا آزمائش بنا کر اللہ تعالیٰ نے. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور پھر وہ سیکھنے لگے ان فرشتوں سے وہ چیزیں کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمانا چاہا، پہلے سے یہ قوم ان بد عملیات کے اندر جو ہے سفلی علوم ان کے اندر پہلے سے ملوث تھی، اور یہ فرشتے اللہ نے بھیجے اور یہ کہہ دیا، یہ ساتھ ہی بتا دیتے تھے کہ یہ کفر ہے جو تم کرنے چلے ہو، بڑا عذاب ہوگا، جہنم میں ابدی زندگی تمہیں جو ہے. لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے تھے. ایک طرف وہ بات بھی ہے لیکن دوسری طرف اپنی ترغیب جو ہے وہ اس کی فوقیت ہے. فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اور ان عملیات کے نتیجے میں بھی وہ کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کسی پر کوئی بھی آفت اگر آتی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. جس شخص نے اپنا منہ کالا کیا، کوئی سفلی علم کے ذریعے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا، پہنچانے کی کوشش کی، اس نے اپنی آخرت برباد کر لی. لیکن اس کا کوئی اثر اگر کوئی اثر ہوا ہے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. یہ تو حضور نے فرما دیا، جس شخص نے بھی کسی نجومی کی بات کا یقین کیا یا کسی کاہن کی بات کی تصدیق کی، اس نے گویا کہ اس دین کا انکار کیا کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یہ تو کفر ہے. لیکن اس کے اثرات ہیں، اور وہ اثرات یہ نہیں ہے، وہ باذن اللہ ہے اللہ کی وجہ سے. اس بندے کی آزمائش ہو جائے گی، آیا وہ رد عمل کے طور پر جو ہے وہ بھی کوئی کسی کالے علم کے جو ہے اس سے بھی بڑھ کر کسی ماہر عالم کے پاس پہنچ جاتا کہ اس کا توڑ مجھے بتاؤ، یا یہ کہ کچھ صرف اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے جو ہے توبہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر یہ مصیبت میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، میرے اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، وہ در در کی ٹھوکرے کھاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حضور ہی صرف جو ہے وہ راغب. تو یہ بندے کی امتحان. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم. اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں کہ جو نہ انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ خوب جانتے تھے اس بات کو کہ جو یہ کام وہ کر رہے ہیں، جو سودا وہ کر رہے ہیں، جو شیطانی عملیات کے اندر مبتلا ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. ویسے بھی وہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے انہوں نے بھی آ کر اس بات کو بیان کر دیا تھا، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمیں تو اللہ نے بھیجا آزمائش کے طور پر، تمہیں آزمانا مطلوب ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا، اپنے آپ کو بیچا، اپنی جانوں کو، کس کے عوض؟ اس دنیا کی حقیر چیزوں کے عوض. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے انہیں علم حاصل ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور کاش کے یہ ایمان لے آتے یہ یہودی، اور تقویٰ کی روش پر اختیار کرتے، حضور کو آخری نبی مانتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ان کو ملتا وہ کہیں بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان میں کوئی عقل اور کوئی علم انہیں حاصل ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اہل ایمان مت کہا کرو راعنا. راعنا کے اصل میں مجلسی الفاظ ہیں، جس طرح آپ کسی سے کہتے ہیں ایکسکیوز می، آپ کسی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، آج کل یہ لفظ جو ہے بہت عام ہے. یا یہ کہ انظرونا، آپ ذرا میری طرف ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کی نظر عنایت کا متمنی ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں الفاظ تھے راعنا، کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے، میں مجھے آپ سے کچھ بات کہنی ہے، یہ الفاظ ہے. تو پہلے ایمان کو منع کر دیا گیا، راعنا مت کہا کرو، وقول انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کہ ذرا ہمیں مہلت دیجئے، ہم بھی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. راعنا کے الفاظ کو منافقین جو تھے وہ غلط استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ راعنا کے الفاظ کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ نے کھینچ دیا، راعنا کہہ دیا، تو اس کے معنی بالکل مختلف ہو گئے. راعنا کے معنی آپ میری رعایت کیجئے، ذرا مجھے موقع دیجئے، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اور راعنا کے معنی کیا ہے؟ اے ہمارے چرواہے. تو اپنا خوب سے بات ہے، چونکہ یہودیوں کی صحبت ان کے نصیب میں تھی، ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، لہذا وہی اثرات ان میں آ گئے کہ انہوں نے بھی وہ الفاظ استعمال کرنا چاہے حضور کے لیے، جن سے ان کے اندر تو ایک جو جسے آپ کہیے کہ ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ ہم نے حضور کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، اس لیے کہ دن میں تو نفرت تھی حضور کے خلاف. وَاسْمَعُوا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور کہا کرو راعنا، نہ کہا کرو بلکہ انظُرْنَا کہا کرو، اور جو بات کہیں حضور اس کو سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، پتن پسند نہیں کریں گے وہ لوگ کہ جو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی. ایو نزل علیکم من خیر من ربکم، کیا مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی عنایت ہو، کوئی خیر ہو، کوئی بھلائی تم تک پہنچے. ان کے لیے تو انتہائی تکلیف دہ بات ہوگی اگر مسلمانوں کو خیر مل رہی ہو. اور یہ منافقین کا معاملہ بھی تھا، ان کے دل کی کھلی جو ہے وہ کھل اٹھتی تھی جب مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آتی تھی. کسی غزوہ میں فرض کیجئے کچھ مسلمان زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، تو کہتے تھے یہ دیکھو ہماری جو ہے پیش بندی، اس کی تمہیں داد دینی چاہیے کہ ہم اس لیے ساتھ گئے ہی نہیں تھے، اگر جاتے تو شاید ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا. تو یہ نہیں پسند کرتے یہ کافر اہل کتاب میں سے بھی اور نہ مشرکین میں سے، ایو نزل علیکم من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. یہاں خیر سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے، سب سے بڑا خیر تو یہی ہے، ہوا خیر مما یجمعون. قرآن کہتا ہے خود اپنے بارے میں، یہ تو وہ دولت اور نعمت ہے جو کچھ تم جمع کرتے ان سے سب سے بڑھ کر بڑی دولت یہ قرآن حکیم ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مختص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اور خاص طور پر نبوت اور رسالت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے تھے ان کو مخصوص کیا، ان کو منتخب کیا اس رحمت کے لیے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا و مثلیہا، ہم نہیں موقوف کرتے کسی آیت کو یا اسے بھلا دیتے مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر یا اس کے مثل کوئی آیت لے آتے ہیں. شرعی احکامات کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، شریعت میں احکامات جو ہیں اس میں تدریج بھی ہے، رد و بدل بھی ہے. یہودی اور عیسائیوں کے ہاں روزے کی عبادت آج بھی ہے، لیکن ان کا روزہ اور ہمارے روزے میں بڑا فرق ہے. ہمارے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانی ہو گئی، دورانیاں بھی کم کر دیا گیا. ان لوگوں کا روزہ تو رات آنکھ لگتے ہی شروع ہوا اور پھر اگلے دن غروب آفتاب پر جا کر وہ افطاری کریں گے. اسی طرح جمعے کے احکامات میں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل رحمت ہے کہ اس کے اندر بڑی نرمی کر دی گئی. اب تو جب وہ اذان کی آواز آپ کے کان میں آ جائے، اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اب یہ اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی کے اختتام تک، اب یہ دورانیہ ہے جو کاروبار دنیاوی کے لیے قطعاً حرام، اس میں کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہودیوں کے ہاں جو ہے یوم سب طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، پورا دن جو تھا وہ مخصوص تھا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، قطعاً حرام. لیکن ہمارے لیے دورانیہ بہت مختصر کر دیا گیا. یہ جو فرمایا گیا حضور کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہ رحمۃ للعالمین ہی ہے حضور کی، کہ اس امت کے لیے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ڈھیل دی گئی ہے، بہت ہی آسانیاں پیدا کی گئی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نے اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ ہی ہے کہ جس کی بادشاہی ہے، جس کا اختیار ہے زمین و آسمان پر؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے تو اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، کیا تم لوگ بھی اس بات کا ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنے رسول سے، یہاں مسلمانوں سے بالکل، یہ اصل میں قرآن حکیم ایک خطاب کی شکل میں ہے، ابھی خطاب یہود سے ہو رہا تو درمیان میں کہیں مسلمانوں کو یا حضور کو جو ہے ڈائریکٹ واحد کے سیرے میں خطاب کر کے بھی حضور سے خطاب ہو رہا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے یعنی کہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی سوال کرو، یا اسی طرح سوال پر سوال کرتے رہو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے سوال پر سوال کیا جاتا رہا. ابھی جو ہم نے وہ ایک بیل کی قربانی کا ذکر پڑھا تھا تو اس میں سوال در سوال در سوال کر کے شریعت کے دائرے کو جتنا تنگ کر لیا. تو اے مسلمانوں، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ رسولوں کو جو ہے سوال پر سوال کرنے کے بعد جو ہے اس دائرے کو اپنے لیے تنگ کر لو، جیسے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص بھی ایمان کے بدلے کفر مول لے لے تو یہ تو وہ ہے کہ جو اس سیدھے رستے سے بہت دور جا چکا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جو اہل کتاب میں سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں دوبارہ کفر میں لوٹا دیں. مشرکین مکہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو آبائی دین بت پرستی والا چلا آ رہا ہے، جو لوگ بھی حضور پر ایمان لا چکے تھے مکی دور میں، کسی طرح انہیں واپس اپنے آبائی دین میں لے جائیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل صحابی ہیں، بالکل نوجوانی میں، اوائل عمری میں حضور پر ایمان لے آئے. ان کی والدہ نے یہ طے کر لیا کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں لوٹے گا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ اپنی کمر بستر سے لگاؤں گی. یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا آپ. بہت ہی سعادت مند بیٹا تھا حضرت سعد، اپنی والدہ کے لیے بڑی محبت تھی، بڑے شدید پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر اسی دوران میں حضور پر وہ وحی نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہارے خلاف جو ہے وہ محاذ بنا لیں اور کوشش کریں تمہیں اپنے آبائی دین کی طرف واپس لوٹانے کے لیے تو ان کی بات مت مانو، فلا تطعهما، تو گویا کہ حضور کی طرف سے یہ بات جو ہے عین ان لمحات میں حضور پر وہ نہیں وہی نازل ہوئی تھی جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیات موجود ہیں. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے آبائی دین میں واپس پلٹا دیں، حسد من عند انفسهم، یہ اصل میں حسد ہے جو ان کے اپنے جیوں کے اندر موجود ہے، بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا. ایک طرح مشرکین مکہ کی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے جو حضور پر ایمان لا چکے تھے ان کے اپنے آبائی بت پرستی والے دین کی طرف لے جائیں، اور اسی طرح یہ یہودی بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی طرح گھیر گھار کر یہودیت کی طرف لے جائیں، جبکہ حق ان پر واضح ہو چکا، ان کی اپنی کتابوں میں حضور کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے. فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمری، تو اے مسلمانوں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نرمی کا کرو، ان کو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم رکھو اور زکات ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم کوئی خیر کا کام بھیجو گے آگے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، خواب و ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کا عمل ہے تمہارے اعمال نامے میں محفوظ ہے، اس کا ریوارڈ مل کر رہے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے نیکی کا عمل، خواب و ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، خیر کا عمل ہے وہ محفوظ ہو گیا، وہ اس کے لیے ایک اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اور اس کے برعکس اگر کوئی ذرے کے ہم وزن کوئی شر کا عمل کرتا ہے، کوئی بدائی کوئی بدی کماتا ہے، وہ بھی اعمال نامے میں موجود ہے. تجدوہ عند اللہ، تم اسے پاؤ گے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو کوئی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے اس کے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے. یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، اور یہ عیسائی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ اگر عیسائی ہوگے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. دل کا مانی ہوں، یہ ان کی اپنی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اپنے اس دعوے پر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ نے کہا ہو کہ جنت جو ہے وہ صرف یہودیوں کا حق ہے یا عیسائیوں کا حق ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بہرحال جب فرقہ پرستی جو ہے اور فرقہ واریت اس درجے آگے چلی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو کافر کہنے کا یہ شوق تو ہمارے ہاں بھی موجود ہے نا، اور پھر وہ آڑ بنا لیا جاتا ہے اس حدیث کو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یا ایک دور آئے گا جس میں ہماری میری امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی یا 74 میں ہو جائے گی، ایک صرف ہوگا ناجی. تو ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمارا ہی فرقہ ہے، باقی یہاں یہ ان فرقوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو وہ ہے کہ جو بالکل دین سے باہر نکل گئے تھے، جن میں معتزلہ بھی تھے، جن میں خوارج بھی تھے، جنہوں نے دین کی عجیب و غریب تعلیمات کر لی تھی، اہل سنت والجماعت کا جو ایک متفق علیہ ہے جس کے اندر تمام لوگ آ جاتے ہیں. اب یہ فرقہ واریت کی یہ حد بندی نہیں ہے کہ بریلوی یا یہ جو ہے یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کے اندر ہے. اور ان لوگوں کے ہاں بہرحال یہ تھا کہ جنت میں تو داخل ہو ہی نہیں سکتا، صرف یہودی یا نصرانی، دونوں اپنے اپنے بارے میں کہتے تھے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ بالکل وہی بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ سوال کرے کہ وہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے، کیا تھے، وہ تو مسلمان تھے. اسی طرح یہ تمام مسلک کے فرق جو ہیں وہ اپنے مسالک کی حد تک اس کے اندر اگر کوئی اختلاف ہے تو ہے، لیکن اگر کہیں مخالفت ہو گئی اور ایک دوسرے کے جو ہے کفر کے فتوے اگر لگانے شروع کر دیے جائیں تو یہ بہت بڑی گمراہی اور ضلالت ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں وہ شخص کے جس نے اپنے چہروں کو اللہ کی طرف کر لیا، جس نے اپنا رخ متعین کر لیا، دین کو مقدم رکھا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک اعمال کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کسی حزن میں مبتلا ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور یہ یہود کہتے ہیں نصارہ کے بارے میں کہ ان کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یہ دیکھیں دونوں اہل کتاب، لیکن دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی، ایک دوسرے کی نفی ہو رہی ہے۔ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی جڑ اور بنیاد نہیں، اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور یہ نصارہ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے بارے میں ان کی کوئی اساس نہیں، کوئی جڑ اور کوئی بنیاد نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ یہ دونوں جو ہے تورات کو پڑھنے والے ہیں، دونوں کے پاس کتاب موجود۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہی باتیں کہی تھی مشرکین مکہ نے، اسی طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے کہی تھی کہ جنت تو ہمارا حق ہے، ہمارا آبائی دین جو چلا آ رہا ہے، یہ جو ہے فرشتوں کی ہے، اصل میں یہ جو ہم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں یہ شبیہ ہیں فرشتوں کی، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے عقائد تھے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی یہ مورتیاں ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم ان کی جو ہے وہ ان کی نظر نیاز کرتے رہیں، ان کے نام پر صدقے کرتے رہیں، ان کے لیے جانور ذبح کرتے رہیں اور ہماری جو ہے آخرت میں نجات ہو جائے۔ اسی قذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں کی تھی ان لوگوں نے کہ جن کو علم نہیں ہے، یہاں مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ ما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان تمام اختلافات میں جو اس دنیا میں کرتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کفر و فتح دیتے رہے، انجام کر کا آخرت میں سب فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں روک لگا دے، بندش لگا دے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعا فی خرابہا، کہ وہاں ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ پھر کوشش کرے اس مسجد میں یا اس سجدہ گاہ میں خرابی پیدا کرنے کی۔ یہ مشرکین کا معاملہ، یہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، 360 بت موجود، یہ گویا کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے آگے ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ بیت اللہ جو اللہ کا توحید کا جو گھر ہے انہیں ان کے تسلط سے آزاد کرو۔ غزوہ بدر جو اس کے فوراً بعد ہو گئی، یہ مدنی صورت ہے، تقریباً اس کا زمانہ نزول غزوہ بدر کا دور ہے۔ تو اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس نے اس بیت اللہ کو جو ہے اس پہ بندش لگا دی کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور اس میں خرابی پیدا کی، وسعا فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لائق ہی نہیں تھا یہ کہ اس مسجد میں داخل ہوتے مگر خوف زدہ ہو کر۔ ان لوگوں کے تو شایع نشان نہیں، اب یہ مسجد کے متولی بنے بیٹھے ہیں اور 360 بت انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر رکھ دیے، تو مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد کو جو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے اور ان کے تسلط سے اس بیت اللہ کو آزاد کرانا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرت عذاب عظیم، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور پھر یہ کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے جو ان کا مقدر ہوگا۔ وللہ المشرق والمغرب، اب یہ دیکھیے یہاں سے ایک بحث شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے جو ہمارا بیان ہوگا کل جو آئے گا وہ حصہ اس میں تفصیل سے آئے گا۔ یہ تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی گئی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، وللہ المشرق والمغرب۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود ہے یا کسی خاص جگہ پر محدود ہے، یا معاذ اللہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے رہائش اختیار کی ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر آن ہر جگہ ہر وقت موجود، وہوا معاکم اینما کنتم، تم اس کے وجود کو کوئی محدود تو نہیں کر سکتے۔ یہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی جیتے ہیں، للہ المشرق والمغرب، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو گے وہاں اللہ موجود ہے، وہی اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقین اللہ تعالیٰ بڑی سمائی والا ہے، بڑی وسعت والا، ہر شے کا علم رکھنے والا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں عیسائی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اولاد جو ہے انہوں نے تجویز کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام تصورات اور عقائد سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کی بادشاہی ہے، اس کا اختیار ہے، زمین و آسمان، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے ہے، کل لہ قانتون، اور یہاں کی ہر شے جو ہے اللہ ہی کے سامنے قنوت اختیار کیے ہوئے، اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے. یہ بڑے بڑے کرے جو ہیں اس زمین سے، کروڑوں گنا بڑے کرے اس کائنات میں اپنے اپنے مردار میں حرکت کر رہے ہیں، کس پاور نے ان کو کنٹرول کر رکھا ہے؟ ان کے حجم کا اندازہ کیجئے. یہ سورج جو ہے ہماری زمین سے 11 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ بھی پابند ہے اللہ کے حکم کا، وہ بھی ایک مدار میں گردش کر رہا ہے. ایک مدار میں رکھنے کے لیے کتنی فورس کی ضرورت ہوگی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اندازہ، اس کی صفات کا اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے. سبحانہ ہو ان تمام چیزوں سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. کیا تصور کرو گے اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا. بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، ہر شے اللہ کے سامنے فرما برداری کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی. انسان کو اختیار دے دیا گیا، یہ سرکش ہو گیا، باقی تو کوئی شے اللہ کے حکم سے آزاد نہیں ہے. کل لہو قانتون، ہر شے اس کی فرما بردار. بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا. ابداع کہتے ہیں کسی شے کو بغیر کسی شے کے تخلیق کر دینا. یہ نہیں تھا کہ یہ زمین اور یہ کائنات اور ستارے سورج، اس کا میٹیریل پہلے سے کہیں موجود تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو گول شکل دے کر زمین کی شکل بنا دی. ہمارا محدود تصور ہے، تخلیق میں ہم اس سے آگے کہیں جا ہی نہیں سکتے. ابداع کہتے ہیں بغیر کسی شے کے کسی شے کو وجود میں لے آنا. اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن، اس کے نتیجے میں بڑے بڑے کنے بھی وجود میں آ گئے. یہ کہکشاں، یہ گلیکسیز، ان گلیکسیز کے اندر کتنے اربوں کی تعداد میں ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے موجود. یہ ابداع ہے، کریشن ایکس نہیں لو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو وجود بخشنا، یہ ابداع اللہ کی صفت. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا. اِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ کہتے ہیں ہو جا، فیکون، اور وہ شے ہو جاتی ہے. اس کے لیے اب کوئی جو ہے وہ میٹیریل اکٹھا کرنے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں علم نہیں ہے. عام طور پر یہ جو انداز اختیار قرآن کرتا ہے مشرکین مکہ کے لیے، اس لیے کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر حضرت اسماعیل اور اس کے بعد سے لے کر حضور تک کوئی علم آیا ہی نہیں، اس معنی میں کہ کوئی نبی اور رسول نہیں آیا کہ جو کتاب لے کر آتا، جو علم وحی جو ہے وہ زینت بنتی ان کی. لا يعلمون، جن کے پاس وہ علم نہیں ہے جو علم وحی ہے. لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے بندوں میں سے کسی کو منتخب کرنے کی اور اپنے فرشتے کی ڈیوٹی لگانے کی کہ میرا پیغام مجھ تک پہنچاؤ؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہم سے خود کلام کرے، ہمیں حکم دے. جس طرح یہ ان کا ذکر آ گیا تھا یہودیوں کا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اس قسم کا مطالبہ ان مشرکین مکہ نے بھی کیا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا یہ کہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہی ہمیں دکھائے تاکہ ہم ایمان لائیں. مکی صورتوں کے اندر ابھی ہم انشاءاللہ آئیں گے، تو جس شدت کے ساتھ ان لوگوں نے مطالبہ کیا حضور سے کہ جب تک آپ یہ 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 پوری گنتی ہے، لسٹ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ کے لیے، جو مکہ کی جو سنگلاخ زمین ہے یہ سرسبز و شاداب ہو جائے، یا نہریں بہنے لگے، آپ کے لیے سونے کا محل بنا دیا جائے، اور پھر یہ کہ ہم آپ کو دیکھیں آپ آسمان سے اتر رہے ہیں، کوئی فرشتہ اتر رہا ہے اس کے پاس کے ہاتھ میں کتاب موجود ہے اور وہ ہمارے پاس آئے ہمیں کتاب پیش کرے، جب تک اس قسم کے معجزات آپ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی قسم کی باتیں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا تو قوم سمود نے کیا مطالبہ کیا؟ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ پہاڑ شک نہ ہو اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد نہ ہو، زندہ اونٹنی، اور وہ گابن ہونی چاہیے، حاملہ ہونی چاہیے، اور وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بچہ جنے، تب ایمان لائیں گے. قرآن میں ذکر موجود ہے ناقۃ اللہ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی ہونی چاہیے، جسے اللہ نے جسے قرآن ناقۃ اللہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی قسم کے مطالبے کیے تھے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، انہی کسی باتیں، تشابہت قلوبہم، گویا کہ ان کے دل جو ہیں دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یہ جو بھی مشرکین مکہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو ہم سے خود جو ہے کلام کرنا چاہیے یا کوئی بہت بڑا معجزہ دکھانا چاہیے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. قد بین الآیات لقوم یوقنون، اسی طرح ہم نے اپنی آیات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، جس طرح کہ اس دعا کے اندر ہے نا کہ اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق. اے پروردگار، پروردگار تو بھی حق ہے، نبی بھی حق ہیں، محمد بھی حق ہیں، قرآن بھی حق ہیں. حق کون سی ہے؟ سب سے بڑی سچائی، ان اللہ هو الحق، اس کائنات کا سب سے بڑا حق، سب سے بڑی سچائی وہ اللہ ہے. تو انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے تو حق کے ساتھ بھیجا، آپ کو ایک مقصد کے تحت بھیجا، آپ کو یہ قرآن دے کر بھیجا، بشیرا و نذیرا، آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری نوید سنانے والا، اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والا، اور ڈر سنانے والا، اہل شرک کو جہنم کی نذیر دینے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ ان تک اس قرآن کی بات کو پہنچا دیں، باقی آگے آپ کا کوئی ذمہ نہیں ہے. اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اس کا کوئی الزام آپ کے اوپر نہیں، آپ نے بات ان تک پہنچا دی. ولن ترضى عنك اليهود واليهود ولا النصارى، اور آپ سے تو یہود و نصارہ ان میں سے کوئی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے. حتی تبتب یا ملتا ہوں، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، ان کا طریقہ اختیار کر لیں، یا آپ سے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. قل ان هدى الله هو الهدى، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، یہ الہدا ہے، یہ قرآن ہے. اب اصل معجزہ یہ ہے، یہ معنوی معجزہ ہے، یہ ہے کہ جو کسوٹی بنے گی، یہ ہے ہدایت کا سب منبع اور سب چشمہ. وَلَنِ تَبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر کہیں بفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، اگرچہ واحد میں خطاب حضور سے ہے لیکن سنانا انہیں مقصود ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ نے یا آپ نے کہیں ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، بعد الذی جاءک من علم، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا تھا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سوا آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچانے والا کوئی ہوگا، نہ آپ کا کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا. یہ بفرض محال یہ سختی کیوں ہے؟ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، انہیں سنانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری چکنی چپڑی باتیں یا تمہارا تشدد یا تمہاری پرسیکیوشن کے نتیجے میں یہ اپنے اس کلام میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں گے، کوئی مداہنت جو ہے کوئی نرمی پیدا کر دیں گے، یہ معاملہ نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب عطا کی تھی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کے تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص بھی اس کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.